فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. 1447 ہجری کے ربیع الاخر ماہ فاخر ماہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی آج چھٹی شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے جائے درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بس ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، یعنی درست دے سکوں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا یہ سوال ہے، کیا اپنے بچے کو والد اور والدہ کی نظر لگ سکتی ہے اور کسی فیملی ممبر کی بھی نظر لگ سکتی ہے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجیے گا.
جی ہاں، والد والدہ اور سب کی نظر لگ سکتی ہے، کوئی چیز پسند آئے تو اس پر نظر لگ سکتی ہے. تو بچہ تو پسند ماں باپ کو سب سے زیادہ آتا ہے، تو جب یعنی کہ پیار آئے پسند آئے تو اس پہ ماشاء اللہ بارک اللہ کہہ لینا مناسب ہے کہ اس طرح نظر نہیں لگے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا حضرت صاحب سے ایک سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے تو کیا وہ عشاء کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھ سکتا ہے؟
اس کے لیے تہجد کا وقت نہ ہوا، عشاء کے بعد سونا شرط ہے، چاہے ایک منٹ کے لیے سو گیا عشاء کے بعد تو اب تہجد کا وقت شروع ہو گیا. گھڑی کے ٹائم کا نہیں کہ 12 بجے شروع ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. عشاء پڑھی 8 بجے، 8:15 بجے جماعتیں ہیں آج کل، نماز پڑھی اور اب ایک منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے سو گیا سمجھو، اور 8:30 بجے آنکھ کھل گئی تو اب یہ تہجد کا وقت ہو گیا اس کا. بیٹھے بیٹھے بھی سو سکتے ہیں، آنکھ لگ گئی بیٹھے بیٹھے، یا کتنوں کی آنکھ لگ جاتی ہوگی بیٹھے بیٹھے، تو ان کی تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہوگا. جو سارے بھائی یہاں فضان مدینہ میں عشاء پڑھ کے جمع ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بستر لگا کر باقاعدہ اوڑھ کر تکیہ پر سر کے سونا شرط نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
میں محمد مدثر اتاری بہاول نگر سے بلونگ کرتا ہوں اور ابھی دار المدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد میں اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے فرسٹ سیمسٹر کا طالب علم ہوں. یا سیدی، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا لڑکی ہوتے ہیں وہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور سمجھنے کے بعد شادی کر سکیں، اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اور جو شریعت ہے اس کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟
ایسا کرنا جائز نہیں ہے، گناہگار ہوں گے. اب گناہ تو گناہ میں کوئی نفع ہے نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، جتنا گناہ میں ڈیپ جائیں گے اتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ بچوں کا حقیقہ ہوتا ہے، جیسے بال بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کے حقیقے بھول جاتے ہیں، جب ایج بڑی ہو جاتی ہے تو اس ایج میں حقیقہ ہو سکتا ہے؟ امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنا حقیقہ خود کر سکتا ہوں؟
حقیقہ والد یا سرپرست کے لیے مستحب ہے کہ اپنے بچے کا حقیقہ کرے، 7ویں دن بہتر یہ کہ کر لے. ساتویں دن نہیں کیا تو چودھواں دن، اکیسواں دن، تو یوں مطلب ساری عمر عقیقہ ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتواں دن یاد رکھنے کی ترکیب یہ ہے کہ مثلاً جمعے کو کسی کی ولادت ہوئی، برتھ ہوئی جمعے کو، تو اس کی زندگی کی ہر جمعہ رات اس کا ساتواں دن ہے، یہ یاد رکھ لیں گے نسخہ، تو یوں ترکیب بن جائے گی. شادیوں میں لوگ عقیقہ شامل کرتے ہیں تو یہ بھی صحیح ہے، عقیقہ ہو جائے گا. ساتویں دن کی قید نہ بھی رکھی تب بھی ہو جائے گا، عقیقہ بالکل کیا ہی نہیں تب بھی گناہگار نہیں ہوگا، عقیقہ مستحب ہے. یہ جو بڑا جانور کرتے ہیں نا، تو اس میں اگر آپ نے عقیقہ ڈالا ایک حصہ دو حصے اور باقی گوشت حاصل کرنے کے لیے کہ شادی میں یہ گوشت کام آ جائے گا، تو عقیقہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، عقیقہ ایسی صورت میں ہوگا کہ سارے اس جانور میں سات حصے جو ہیں وہ تقرب الی اللہ، اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے والے کام ہوں. جیسے قربانی ہے، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ شامل ہو سکتا ہے. مثلاً قربانی آپ نے کی اور عقیقہ بھی شامل کر دیا کہ بچے کا عقیقہ، تو ایک بکرا یا دو بکرے کا حصہ رکھ لیا عقیقے کا، زیادہ بہتر ہے. بیٹی کا عقیقہ باقی تھا تو مثلاً بیٹی کا ایک عقیقہ شامل کر دیا، تو یوں اور بھی کسی کا عقیقہ باقی تھا، خود اپنا عقیقہ باقی تھا یہ بھی شامل کر لیا، تو یہ ہو سکتا ہے قربانی کے جانور میں. شادی کا تو پھر پورا جانور جو ہے کیا اس میں عقیقے کی نیت کر لے سات، یعنی وہ اس پر ہیں جیسے دو بکرے لڑکے پر بہتر ہی ہے، دو کے بجائے سات کر سکتا ہے، جیسے جس پر ایک قربانی واجب ہے پورے جانور کی کر سکتا ہے. اچھا، اور پھر یہ عقیقے کا گوشت ہے یا قربانی کا گوشت بھی لوگ بچا کے رکھتے ہوں گے، بقرعید کے بعد جن کی شادیاں ہوتی ہوں گی تو قربانی کا گوشت سنبھال لیتے ہوں گے، کولڈ اسٹوریج میں رکھوا لیتے ہوں گے، تو یہ بھی قربانی کا گوشت بھی شادی میں استعمال ہو سکتا ہے. محرم شریف کے لیے کوئی بچانا چاہے تو کھچڑے میں استعمال کر سکتا ہے، نیاز کے کوئی پابندی نہیں ہے، جس نے قربانی کی یہ گوشت کا مالک ہے تو یہ کر سکتا ہے، بیچ کر اس کے پیسے نہیں کھا سکتا قربانی گوشت کے، اگر بیچ دیا اس نے پیسوں سے جیسے، تو اب یہ پیسے اس کو صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا کہ ایسے شخص کو دے دے کہ جس کو زکوٰۃ دے سکتے. اچھا، اپنا خود عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا عقیقہ نہ ہوا وہ جوانی بڑھاپے میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. اور حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا، تو اپنا عقیقہ خود بھی کر سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساتویں دن بچے کے بال بھی اترواتے ہیں، اور جس طرح کے بال کی مقدار کے برابر چاندی صدقہ کرنی چاہیے، کیونکہ بارے میں سوال جواب رسالے کے اندر بھی آپ نے کافی چیزیں جو ہے بیان فرمائی ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بال اپنے پاس محفوظ رکھ لیتے ہیں، اور گھر میں وہ کسی خاص جگہ پر، یعنی ان کو کاغذ میں رکھ کے یا کسی بھی شاپر میں ڈال کے اب وہ بال کیا ہیں وہ محفوظ رکھے ہوئے ہیں. تو یہ انداز درست ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کیا فرماتے ہیں اس پہ آپ؟
جب عقیقے کے جانور پر چھری چلے تو بچے کے اسی وقت سر پہ اس طرح چلے، یہ بہتر طریقہ بتا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ بال اتارے جائیں، اس بال کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کی جائے، اور اس کے سر پر زعفران لگایا جائے بچے کے، جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے، اصلی مل جائے تو مدینہ مدینہ، باقی مشکل ہوتا ہے اصلی ملنا، بہت قیمتی ہوتا ہے یہ، اور سونا بھی قیمتی ہوتا ہے، گولڈ. تو ثواب کے کام ہے، نہیں کرے گا گناہگار نہیں، اور اسی ساتویں دن بچے کا کوئی اچھا سا نام بھی رکھا جائے. لوگ پہلے سے نام کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، بہتر تو وہی ہے کہ ساتویں دن جب عقیقہ ہو اس وقت نام رکھا جائے، ساتویں دن. عقیقے میں اور بھی مسائل ہیں کہ دادی نہیں کھا سکتی اور نانی نہیں کھا سکتی، اس طرح کے بھی کچھ لوگوں میں چرچے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، عقیقہ سب کھا سکتے ہیں، غریب امیر، نانا نانی، دادا دادی، جس کا عقیقہ ہوا وہ خود بھی اس کا گوشت کھا سکتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ ہڈیاں توڑے یا نہ توڑے، یہ بہتر ہے کہ جوڑ جوڑ سے اس کا گوشت کاٹا جائے، نہ توڑی جائے ہڈی، توڑی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سیدھی سوال مسلوہ ہے اسلام بہن کی جانب سے، وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو تولیے وغیرہ سے خشک نہ کرنے کی کیا کوئی فضیلت ہے؟
ہاں، خشک اگر نہیں کرتا، تر چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا ایک تو کہ اگر یہ مسجد میں ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، تو مسجد کے فرش پر قطرے نہیں ٹپکنے چاہیے اس کے، یہ مستعمل پانی، استعمال شدہ پانی ہے، گناہ جھڑنے والا پانی ہے، یہ اگر فرش پر مسجد کے ٹپکے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ۔ فرش پر جو زمین ہے، بالکل جیسے فیضان مدینہ کی بالکل زمین نظر آ رہی ہے، اوپر کچھ بچھا ہوا ہے اس پر، فرش پر کارپیٹ یا چٹائی وغیرہ، اس کا یہ حکم مکروہ تحریمی والا نہیں ہے۔ اور فناء مسجد جو ہوتی ہے، اس پہ اگر پانی ٹپکا تو اس کا بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرش مسجد دکھا ہے کہ اس پر ٹپکانا مکروہ تحریمی۔ اچھا، تو یہ اگر مسجد ان میں نہیں ہے تو الگ بات ہے، یا مسجد میں بھی ہے تو اس میں افضل یہ ہے کہ بالکل اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف نہ کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ یہ تری جو ہے، یہ نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی، تو یہ ثواب ہے، مطلب کہ تری کچھ نہ کچھ چھوڑ دی جائے۔
اللہ حضرت نے فرمایا کہ بلا ضرورت اس کی عادت نہ بنائے، کہ یہ جو عادت بنانا ہے یہ متکبرین کا طریقہ کار ہے، لیکن اگر ضرورت کی بنیاد پر جیسے سردی ہے اور تری باقی رکھنے کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اگر اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے۔
بعض اوقات وجہ ہوتی ہے صاف کر دینے کی، کہ جس سے وہی سردی بہت ہے، تری ہوگی تو اس کو سردی زیادہ لگے گی، تو اچھی طرح یہ خشک کر لیا، یا کچھ بھی نہیں ہے، بلا وجہ ہی خشک کرتا رہتا ہے، اس کو گناہگار نہیں ہے، نہ مستحب ہے کہ کچھ تری باقی رکھی جائے، اور مستحب اگر ترک کرتے تو گناہ نہیں ملتا، مگر یہ کہ ثواب سے محرومی رہتی ہے، اس مستحب پر عمل کرنے کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات مستحب جو ہے وہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد دیکھا گیا خواب میں، تو پوچھا گیا کہ ما فعل اللہ بکا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا اور عبادتیں تو کام نہ آئی مجھے، اور رات کو اٹھ کر جو دو رکعت پڑھتا تھا میں، اس کی وجہ سے میرا کام بن گیا۔ تو یہ رات کو اٹھ کر جو نفلیں پڑھتے ہیں، ظاہر فرض و واجب تو نہیں ہے، یہ مستحب ہے، تہجد پڑھتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، اگر یہ سنت موقع نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہو جائے گا، تو اس طرح مطلب کہ وہ اس کے کام آ گئی۔ جیسے ایک شخص نے کانٹے دار شاخ راستے میں دیکھی، تو مسلمانوں کے راستے سے وہ کانٹے دار شاخ کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے وہ اس نے سائڈ کر دی، اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یوں کسی مسلمان کے راستے سے چیز ہٹا دینا تکلیف دے، یہ مستحب ہے، صدقہ، حدیث پاک میں صدقہ کہا گیا، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ اب جب یہ ثواب کا کام ہے کہ ہم چیز ہٹا دیں، تو جو لوگ کیلے کے چھلکے، پپیتے کے چھلکے راستے میں ڈال دیتے ہیں، یا تکلیف دہ چیزیں کر دیتے ہیں راستے میں، گڑھے کھودتے ہیں اپنے کچھ کام کاج کے لیے، اب پولیس اپنے کو مارے، ڈنڈا دکھائے، تو ہی اپنے وہ کریں گے، مطلب یہ نہیں کام ہم، مطلب یہ نہیں کہ خود نہیں ہے اتنی عقل ہمارے اندر کہ یوں گھڑا چھوڑ دیں گے تو کتنے لوگوں کی تکلیف کا یہ باعث ہوگی، لیکن بس وہ پولیس کروائے تو کریں گے، مار دھاڑ کرے یا پرچہ کٹے، شور مچے، قانون حرکت میں آئے تو یہ کریں گے، ورنہ جس کو دیکھو جو مطلب تھوڑا مضبوط ٹائپ کا ہوتا ہے دنیا کے اعتبار سے، تو اس کو بولنے والا تو ہوتا نہیں، پولیس سلوٹ مارتی ہے اس کو، وہ کر رہے ہوتے اس طرح کے، گھر کے باہر گڑھے کھود دیتے ہیں تاریں بچھانے کے لیے، یا پائپنگ، یا سیوریج، گٹر کے پانی بہہ رہے ہوتے ہیں، تو سب تکلیف دہ کام ہے، یعنی کہ تکلیف دور کرنا یہ ثواب کا کام ہے، تو مسلمانوں کو تکلیف دینا یہ، اس میں تو گناہ کی صورتیں، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ایسا کام ہم نے کیا تو یہ گناہ ہوگا، اور گورنمنٹ کی جو زمین ہے اس کو توڑا پھوڑا، نقصان کیا، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ یہ مطلب حقیقت میں یہ کہ اس میں خود ہم کو تکلیف ہے، ہم گھڑا کھودیں گے تو یہاں سے گورنر صاحب نہیں گزریں گے، نہ وزیر اعظم گزریں گے, گزریں گے تو میں اور آپ گزریں گے, تکلیف تو ہمیں ہو رہی ہے. آپ تو یوں بھی اس تکلیف کو دور کرنا خود ہمارے ذاتی مفاد میں, لیکن لوگ کچرے تو گلی میں کچرے کا ڈھیر لگا دیتے ہیں. بھائی کچرے کے ڈھیر پر صدر تھوڑی گزرے گا یار, وزیر اعظم تھوڑی آئے گا. یہی مطلب ہم ہی لوگ تو گزرتے ہیں وہاں, ہم کو ہم رہتے ہیں, جراثیم پھیلتے ہیں, بیماریاں ہمارے بچے تو ہم بیمار ہوتے ہیں. تو یوں صفائی رکھنا یہ ہمارے حق میں ہے. ہم سب اگر اس بات کی ترکیب بنائیں نا کہ اپنی گلیوں کو اپنے محلہ کو صاف رکھیں, حالانکہ قانون بھی ہے, قانون اگر کچھ نہیں بھی بولتا ہماری غیرت تو کچھ بولے نا یار, کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں گنداگیری لے کے بیٹھے ہوئے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے حساب سے گھر بھی صاف رکھے اور گلی بھی صاف رکھے, محلہ بھی صاف رکھے. اور بھلے آپ کسی محلے میں گئے اور وہاں کوئی راستے میں تکلیف دہ چیز ہے کہ لوگ گزرتے ہیں مسلمانوں کے راستے سے, تو وہ تکلیف دہ چیز ہٹائیں گے تب بھی ثواب آپ کو ملے گا, ثواب کی نیت سے ایسا کریں گے. تو گٹریں کھلی ہوتی ہیں بعض اوقات, اور بارشوں میں لوگ بےچارے ڈوبنگ, اور یا گٹر کا پانی بھرا اور گٹر بھی کھلی ہوتی ہے بعض اوقات, ڈھکن اس کا ڈھکن بھی ہمارے یہاں تو چوری ہو جاتا ہے نا, لوہے کا ڈھکن جو ہوتا ہے چوری ہو جاتا ہے. یہ چوروں کو بھی خدا مطلب ہدایت دے, یہ کیا کرتے ہیں, 150 روپے کی خاطر جانے خطرے میں ڈالتے ہیں, بعض اوقات لوگ گر جاتے ہیں, بچے ڈوب جاتے ہیں اس میں. تو کبھی کبھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں کہ کھلی گٹر تھی اور گر گیا, ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہوں گے بیچاروں کے. تو بڑی بے رحمی لوگ کرتے ہیں, اللہ سب کو رحم کرنے والا بنائے. حدیث پاک میں ارحمو تو رحمو, رحم کرو رحم کیے جاؤ گے, تم رحم کرو گے تم پر بھی رحم کیا جائے گا. ہم سب کو رحم دل اللہ بنا دے, بس انسان پر جانور پر ہم سب پر رحم کرنے والے بن جائے, ظالم نہ بنے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تم لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو, اپنی طرف سے پہنچنے والی برائی سے محفوظ رکھو. یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر اپنی ذات پر کرو گے. ایک اور حدیث میں, تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جس کے شر سے محفوظ رہا جائے, شر معنی برائی, جس کے شر سے محفوظ رہا جائے اور اس سے بھلائی کی امید رکھی جائے. تکلیفیں دور کرنا, لوگوں کو راحتیں پہنچانا, آسانیاں فراہم کرنا, ان سب کی حدیثوں میں پذیرائی ہے اور اس کی ترغیب ہے, اور یہ ایک معاشرے کو حسین بنانے کے لیے بہترین انداز ہے, حسن معاشرت کا حصہ ہے. تو اس لیے مطلب بھی اور اللہ اور رسول کی خوشی کا باعث بھی ہے یہ, اس لیے بھی خود ہمارا ذاتی مفاد فائدہ بھی اسی میں, اس لیے بھی ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنی ذات سے لوگوں کو راحت پہنچانی چاہیے نہ کہ تکلیف. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس وقت ہم کراچی کے ایک قبرستان میں موجود ہیں, اور گزشتہ دنوں ہونے والی پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے جہاں کئی نقصانات ہوئے, وہیں قبرستان میں بھی بہت ساری قبریں متاثر ہوئیں. بعض قبروں کے اندر پانی بھر گیا, بعض قبریں جو ہے وہ شہید ہو گئی ہیں. اس طرح کی سینکڑوں قبریں یہاں قبرستان کے اندر موجود ہیں جو شہید ہوئی ہوئی ہیں, جو دبی ہوئی ہیں, خستہ حالت میں ہیں. اس کی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, جن کے پیارے یہاں مدفن ہیں ان کے گھر والے, ان کے عزیز و اقارب جو ہے وہ یہاں نہیں آتے اور عرصہ دراز ہو جاتا ہے انہیں یہاں حاضری دے ہوئے, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بعض قبریں متاثر ہو جاتی ہیں, شہید ہو جاتی ہیں.
تدفین کرتے وقت ایسی کیا احتیاطیں کی جائیں کہ بارش وغیرہ ہو تو اس میں قبریں دھسے نہ؟
امیر علیہ سنت سے سوال عرض ہے کہ اگر کسی قبر کی ایسی حالت ہو جائے کہ اس کے بیچ کا حصہ اندر چلے جائے, ڈس جائے, یا اینٹ وغیرہ اندر گر جائے, تو اس کو کس طرح سے مرمت کی جا سکے؟
پیارے امیر علیہ سنت, آپ دیکھ سکتے ہیں اب ایک قبر یہ ہے کہ یہ انہوں نے پوری پکی بنائی ہوئی ہے, اوپر سے بھی انہوں نے سیمنٹ سے جو ہے وہ اس کو ڈھک دیا ہے, پوری قبر پیک کر دی ہے, تو اس کی وجہ سے بارشوں کی وجہ سے بھی قبر محفوظ رہے گی. تو ایسی قبر بنانے کا کیا شرعی حکم ہے, آپ رہنمائی فرما دیجئے. پیارے امیر علیہ سنت, آپ سے ایک اور عرض ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو قبریں متاثر ہوئی ہوتی ہیں ان کے جو پیارے ہیں, ان کے جو عزیز و قارب ہیں, وہ قبروں کی مرمت کرانے نہیں آ پاتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں قبروں پر نہیں آتے, تو جواب یہ ملتا ہے قبرستان میں آنے کا راستہ نہیں ہے, قبرستان میں اگر آتے ہیں تو قبروں کے اوپر سے چڑھتے ہوئے آتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں وہ گناہ سے بچنے کے لیے اپنے پیاروں کی قبر تک ان کی مرمت کرانے نہیں آ سکتے. تو برائے کرم پیارے امیر علیہ سنت, یہ ارشاد فرما دیجئے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنے پیاروں کی قبر کی مرمت کر سکیں اور ان کی قبر پر حاضری دے سکیں.
امیر اہل سنت, زیادہ بارش ہو جائے تو قبرستان کے حوالے سے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟
بہت لمبا چوڑا سوال ہے یہ, تو اب بارشوں میں تو قبرستان کی جو بھی حالت ہوتی ہے ہمارے ہاں تو قبریں دھس بھی جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، تو اب یہ کہ قبروں کی حفاظت، اس کا کیا تصور ہے؟ یوں اگر غور کیا جائے نا کہ حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قبریں جو ہے نا یہ کچی رکھی جائیں کہ اس سے عبرت زیادہ ہوگی۔ اب ماربل لگا لیتے ہیں، پتہ کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کو۔ اولیاء کرام کی قبروں اور مزاروں اور گنبد یہ بنانے کا ایک مقصد ہے کہ عوام ان کی طرف رجوع کرے گی، آئے گی، عیسیٰ علیہ ثواب کرے گی، ان سے برکتیں و فیوز حاصل کرے گی۔ تو یہ الگ ایک صورت ہے۔ جنرلی عوام الناس کی قبریں محفوظ رکھنا، اس کی مطلب کوئی فضیلت میں نے پڑھی نہیں ہے، بلکہ کہیں ترغیب بھی نہیں پڑھی کہ اپنے ماں باپ کی قبریں سنبھالو۔ اچھا آپ نے سنبھالا، اپنے پیاروں کی قبریں کب تک رہیں گے آپ؟ پھر کون سنبھالے گا؟ آپ کی جب بنے گی تو آپ کے ہو سکتا ہے بچے اگر کچھ ہیں تو یہ سنبھال لیں گے، ہو سکتا ہے پھر یہ چلے جائیں گے تو۔ ویسے دادا کو کون پوچھتا ہے؟ باپ کی قبر پہ آئیں گے، دادا پر کہاں جائیں گے؟ اچھا پھر یہ کہ قبروں پر بھی لوگ جاتے ہیں، اس میں بھی نفسیات کو بڑا دخل ہے۔ جب انتقال ہوتا ہے 3 دن تک روزانہ جاتے ہیں، پھر جمعرات جاتے ہیں، پھر 40ویں کو جاتے ہیں، پھر آ گئی برسی، یہ برسیاں بھی بند ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں تو نہیں ہوتی۔ اصل تو مطلب یعنی کہ اللہ کی رحمت کام آئے گی، آپ کا ماربل اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے ماربل کا۔ اور یہ مطلب اس طرح عوام کی قبروں کی، پھر یہ کہ اب بارشیں ہو گئی تو اب اس کو بنائے کیسے، تو بنانے کی ضرورت بھی کیسے پیش آئی، ضرورت کیا اس کی؟ اگر نہ بنائے تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ پھر قبروں کو ٹپ ٹپ کے ایسے پاؤں رکھ کے لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، شب برات میں موم بتیاں جلا کے آ جاتے ہیں، یہ بیچارے پتہ نہیں ثواب کا سمجھتے ہیں کیا کرتے ہیں، ثواب تھوڑی ہے اس میں۔ موم بتی قبر پر آ گئی ہے، قبرستان میں آگ لے جانا یہ بدفالی ہے، اچھی فال نہیں ہے، آگ لے جانا منع ہے، سمجھے؟ اگر مطلب واقعی وہاں دیر آپ اسٹریٹ لائٹ بلب ہمارے یہاں تو باغ قبرستان تو ویسے مطلب بلب لگے ہوتے ہیں اس میں، اب اس میں آپ کی موم بتی کیا کرے گی یار؟ سورج کے سامنے چراغ دکھانے سے ویسے ہی کوئی روشنی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ لوگوں کا علم کی کمی، نیک صحبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، رسمی طور پر یہ کر رہے ہیں اور بعض صورتوں میں گناہگار ہو رہے ہیں۔ خامخواہ قبرستان جائیں گے تو پانی ڈالیں گے، قبرستان جائیں گے تو خامخواہ پانی ڈالیں گے، کیا ہے اس کا؟ پانی سے کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا آپ سمجھتے آگ بجھ جائے گی؟ اگر معاذ اللہ آگ ہے تو اس پانی سے آگ نہیں بجھتی، اللہ کے قہر و غضب کی آگ جو ہے آپ کے اصال ثواب سے بجھ سکتی ہے، اللہ کی رحمت کے پانی سے بجھے گی، آپ کی بالٹی کے پانی سے بجھنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ تو قبر پر پانی ڈالنے کا بھی مسئلہ یہ کہ دفن کرنے کے بعد پانی ڈالنا سنت، یہ تو سنت ہے۔ اچھا اس کے بعد اگر مٹی مطلب منتشر ہوئی ہے اس کو سمیٹنے کے لیے، یا پودا آپ نے لگایا ہے اس کو پانی دینے کے لیے آپ نے ڈالا، تو یہ صحیح ہے، یہ ایک مقصد ہے، بے مقصد پانی مطلب نہ ڈالا جائے۔ تو اب یہ کہ قبریں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، خستہ ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں، تو ان کا مطلب کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ان کو مطلب تعمیر کیا جائے۔ اور ویسے بھی قبرستان میں تدفین کے لیے بیچ بیچ پہ جگہ ملتی ہے تو لوگ قبروں پہ پھلانگتے ہوئے رونتے ہوئے جاتے ہیں، اور پھر قبروں پہ بیٹھتے ہیں، کوئی جوتے پہن کے کھڑا ہوا ہے قبر پر، توبہ، یہ سب شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں دفن کرنے کے لیے اگر بیچ میں قبر ملی ہے، اب یہ ہے ضرورت، تو اس ضرورت کے تحت جتنوں کی ضرورت ہے، 2 کی 4 کی 5 کی 6 کی، جو تدفین کریں گے، اٹھائیں گے، رکھیں گے، ڈالیں گے، ڈولی سنبھالیں گے، تو اس طرح اتنے جانے کی تو اجازت مل رہی ہے شریعت میں۔ اب اس کے علاوہ اضافی جو گرکلا بنا ہوا ہے، مولانا تشریف لا رہے ہیں تو وہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کی حاجت نہیں ہے۔ فاتحہ بالکل پڑھنا چاہیے، اذان بھی دینی چاہیے، لیکن یہ ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر قبروں پر، مسلمان کی قبروں پر پاؤں رکھنے کی اجازت مل جائے۔ یہ مستحبات ہیں، اذان دینا وغیرہ کرنا چاہیے، سب باہر سے کریں۔ جب ایسی صورت حال ہے، کنجسٹڈ قبرستان ہوتے ہیں ہمارے یہاں تو ہے، مطلب اس کی ترکیب نہیں ہوتی، کوئی بے ترتیب قبرستان ہیں ہمارے، ہر جگہ نہیں ہے لیکن ہیں, مطلب ہیں بھی اور نہیں بھی ہے, تو جہاں بے ترتیب ہیں تو قبروں پر پاؤں رکھ کر جانا نہیں ہے. باہر اگر مولانا صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو بھی اجازت نہیں ہے, یہ باہر رہے. میں پہلے قبرستانوں میں جاتا تھا, میں باہر کھڑا ہوتا تھا, حالانکہ میں اس وقت بھی مرجع ہوتا تھا کہ لوگوں کا رجوع ہوتا تھا کہ یہ کرے گا فاتحہ, کیسے یار میں کروں کیا کروں, کوشش کرتا تھا میں باہر رہ کر, یہاں سے بھی پہنچ جائے گا, جب گھر سے پہنچتا ہے تو یہاں سے زیادہ قریب ہے, یہاں سے بھی پہنچ جائے گا. یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام. قبریں مٹا کر جو رستہ بنایا گیا اس پر چلنا حرام. اور اگر شبہ بھی ہو تو اس کا بھی لکھا ہے کہ شبہ ہو کہ یہاں شاید قبریں تھیں وہ مٹا دی گئی ہیں, اس پر رستہ بن گیا, تب بھی چلنا جائز نہیں ہے. یہ سب کتابوں میں لکھا ہو, فتح رضویہ شریف میں, بہار شریف میں, یہ مسائل ہیں. میں گھر کی باتیں نہیں کر رہا, میں یہ مسائل ہیں. لوگ بہت مطلب غلطیاں کر رہے ہیں, شادیوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, میتوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, خوشی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, غمی میں بھی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں, معلومات نہیں ہے. اچھا اب جیسے کہ میں بول رہا ہوں نا, اپنی تعجب بازوں کو کہا یار یہ کیا بولتے ہیں, اس کو کیا پتا, تم کو پتا ہے کیا کر رہے ہو. بیچاروں کو شیطان بلوا دیتا ہے, اس طرح نفس شیطان حرکت میں لاتا ہے کہ ہم کو بھی معلوم ہے. بوڑھے آدمی کہیں گے یار ہم نے کوئی مطلب نزلے سے ہمارے بال تھوڑی سفید ہوئے, تجربے کی بھٹی میں سفید ہوئے, بہت ان کو سب مسئلے معلوم ہیں. یہ نوجوان مولانا کیا کیا بتا رہے ہیں. اچھا اب یہ کہ جو قبریں ٹوٹ پھوٹ گئیں ہے نا, ٹوٹ گئی کھل گئی, اب کسی نے دیکھا کہ یہ قبر کھلی ہوئی ہے, تو اب یہ اس پر واجب ہے کہ اس کو مٹی ڈال کر اس کو بھر دے, اس کو ڈھک دے بھر دے. اچھا اب یہ بیچ میں قبروں کو فلنگ کر ہی جا سکتا ہے, تو یہاں بھی جانے کی اجازت مل جائے گی کہ اس قبر کو بند کرنا یہ حکم شریعت ہے, یہ کھلی نہ رہے قبر کو بند کر دے. تو اب بھلے جو ایک یا دو جن کی لازمی ہے کہ یہ دونوں مل کر کریں گے, ایک آدمی کر سکتا ہے مٹی ڈال سکتا ہے, تو وہ چلا جائے اس کو بند کر دے. اچھا باقی بوسیدہ قبریں جو ہیں جو مٹ جاتی ہیں, قبریں ختم ہو جاتی ہیں, تو ان کے بھی اپنے فضائل بھی بیان ہوئے. مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے شرح الصدور ترجمہ, تو ہے عربی کتاب, 4500-5500 سال غالباً پرانی ہے. حضرت مولانا جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ تھے یہ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 75 بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا تھا, انہوں نے زیارت کی تھی. بہت بڑے بزرگ ہیں شافعی سلسلے کے, انہوں نے مطلب اور بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے اپنی کتاب شرح الصدور میں, تو اس کا اردو ترجمہ 533 پیج پر لکھا ہے, حضرت سیدنا کثیر بن سالم ہیتی علیہ رحمۃ اللہ الغنی نے بڑی شدت و تاکید کے ساتھ وصیت کی تھی کہ اگر میری قبر بوسیدہ ہو جائے یعنی پرانی ہو جائے تو اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا جائے, کیونکہ اللہ پاک بوسیدہ یعنی پرانی ٹوٹی پھوٹی پرانی قبر والوں کی طرف نظر فرماتا ہے, تو ان پر رحم فرماتا ہے. لہذا میری بھی یہی تمنا ہے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں, کہ میری قبر جو ہے بوسیدہ ہو جائے اور مجھ پر رحم کیا جائے. حضرت سیدنا وہاب بن منبع, یہ تابعی بزرگ تھے, حضرت وہاب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک نبی حضرت سیدنا ارمیہ علیہ السلام چند قبروں کے پاس سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا, اور ایک سال بعد دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو ان کا عذاب ختم ہو چکا تھا. بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے, اے قدوس اے پاک ذات, میں ایک سال پہلے ان قبر والوں کے پاس سے گزرا تو یہ عذاب میں مبتلا تھے, اور اب دیکھتا ہوں کہ ان کا عذاب ختم ہو چکا ہے. آسمان سے ایک آواز آئی, اے ارمیہ ان کے کفن پھٹ گئے, بال بکھر گئے اور قبریں بوسیدہ ہو گئیں, تو میں نے ان کی اس حالت پر رحم کیا, اور جن مردوں کی قبریں بوسیدہ کفن پھٹے ہوئے بال بکھرے ہوئے ہوں میں ان کے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں. تو یوں مطلب عذاب اٹھنے کا سبب یہ ہوا کہ ان کی قبریں بوسیدہ ہو گئیں, مٹ گئیں, ٹوٹ پھوٹ ہو گئیں, ختم ہو گئیں, نظر نہیں آ رہی, اس طرح دیکھیں بوسیدہ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, تو اس میں یہ اس کا تو ثواب موجود ہے. تو عوام الناس کی قبروں کو باقی رکھنے کا ثواب فضیلت پڑھا نہیں ہے میں نے. اور ہمارے یہاں بنتی بھی چوک کھوٹی ہے قبر, ویسے وہ اونٹ کے کوان کی طرح ہونی چاہیے, شروع میں کوان کی طرح بنتی ہے, بعد میں یہ اس کو بناتے ہیں تو عام طور پہ چوک کھوٹی بناتے ہیں. یہ بھی سنت میں شامل نہیں ہے. چوک کھوٹی سمجھتے ہیں, ایک لم چورس ٹائپ کی بناتے, مستطیل بھی بولتے ہیں اس کو, یہ بناتے ہیں آج کل. پھر اس کے تھڑے بناتے ہیں, ایک تھلا دو تھلا, تو یہ بناتے ہیں, بس مرضی ہے ان کی. سنت یہ ہے کہ ایک بالشت اونچائی ہو یا اس سے کچھ اوپر اونچائی ہو. اس سنت پر بریلی شریف میں عمل ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کی جو قبریں ہیں نا, ان کی اسی طرح کی قبریں, ایک بالشت ہے کچھ اونچی. آباد والے بڑی بڑی قبریں بنا لیتے ہیں, لیکن یہ کہ جو سنت ہے وہ میں نے عرض کی, جو کتابوں میں لکھا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے خود کتابیں چھان بین کر کتابوں سے یہ مسائل ہمیں ارشاد فرمائے ہمارے لیے, اور انہیں پر عمل کرنا مناسب. ان پر جو ہم قبروں پر جو خرچے کرتے ہیں, عام طور پر تھلے بناتے ہیں, ماربل لاکھوں روپے کی لوگ بنا لیتے ہیں, کیا یہ اچھا ہوگا یہ لاکھوں روپے کسی غریب کو دے دیں, روزی روزگار پہ لگ جائے بیچارہ اسال ثواب کی نیت سے, یا اسال ثواب کے لیے کپڑے تقسیم کر دیں, کھانا کسی کو کھلا دیں, کوئی ایسا کام کرے جس سے میت کو فائدہ ہو. ہمارے یہ مطلب منو پتھر اس پہ لاد دینے سے اس عوامی قبر کا فائدہ نہیں ہے. ولی کے مزار کی بات الگ ہے, وہ میں پہلے ہی عرض کر چکا کہ ان کی جو قبروں پہ گنبد بنتے ہیں, چار دیواری بنتی ہے, تو یہ ان کی طرف لوگ جاتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, اور ایک کشش ہوتی ہے, چادر چڑھتی ہے, تو لوگ مطلب فاتحہ پڑھتے ہیں, ان کی مطلب یعنی کہ فیض ان سے لیتے ہیں. عوام میں بھی اگر کسی کی قبر پر کسی نے چار دیواری بنائی ہے اور نیت یہ ہے کہ یہاں لوگ آئیں گے تو تلاوت کریں گے خاندان والے, اس مقصد کے لیے اگر چار دیواری چھت بنائی تو یہ جائز ہے, یہ جائز ہے, کوئی نیت ہو اس کی تو جائز ہوگا, ورنہ اسراف فضول خرچی, اچھی نیت ضروری ہے.
تدفین کرتے وقت ایسی کیا احتیاط کی جائے کہ بارش وغیرہ ہو تو قبریں نہ دھنسیں؟
پورے قبرستان میں چھت بنا دی جائے, اور تو حل نہیں ہے کوئی, قبرستان تو اوپن ہوتا تو بارش تو آئے گی, بارش کو روک نہیں سکتے, وہ اللہ کی رحمت ہے. مان مبارکن قرآن شریف میں کہا گیا, برکت والا پانی ہے یہ. تو قبریں دھس گئی تو قبریں دھسنا مٹ جانا, اس کا بھی تو میں نے سمجھایا نا آپ کو, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح ہماری ہم زندہ ہیں, ہماری چھتیں ٹوٹتی ہیں, پھوٹتی ہیں, بہتی ہیں, ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ قبریں مٹ جانے سے میت کو بھی کوئی تکلیف ہوتی ہو, اس کا کوئی فائدے تو میں نے آپ کو سنایا ابھی. لیکن بارش کا پانی اندر جاتا ہے اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس کا حل نہیں ہے کوئی. اس کا حل یہ نہیں جو پاٹی ہوئی قبری بھی دکھائی کہ اس کو پاٹا ہوا تھا, سیمنٹ پوری ڈھک دیا تھا, تو یہ کون سی سنت ہے ڈھک دینا اس کو؟ کوہان جیسے بتایا میں نے, اونٹ کا کوہان پتہ نہیں سمجھتے کہ نہیں, اونٹ کے اوپر ایک اوپر ٹیلا ہوتا ہے, ہاں اسی طرح ہوتا ہے, اس طرح اونٹ پر ہوتا ہے نا, اس کو کوہان بولتے ہیں. تو قبر کوہان کی طرح ہو, اور جو اونٹ کی تفصیلات علماء نے بیان کی نا, اس میں کہ اونٹ کی کوہان جو ہے نا یہ قبر کی یاد دلاتی ہے, لیکن اب پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے, کیا کریں. کوہان نما قبر سنت ہے, یا ایک بالی سے کچھ اونچی ہو, یہ دیکھو یہ کوہان نما ہے اب جو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ, مگر ایک بالش سے اب اونچی ہے نہیں, اب تصویر ہے, اللہ بہتر جانے اونچی لگ رہی ہے اگر اسی طرح ہیں تو, لیکن کچھ تصویر دیکھ کر طے نہیں ہو سکتا, اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.
یہ سوال کر رہے ہیں, اگر کسی کا انتقال بیرون ملک میں ہو جائے اور اپنے گھر آتے آتے ڈیتھ بوڈی کو ٹائم لگے تو بیوہ کی عدت وہ کب سے شمار ہوگی؟ اسی طرح 3 دن جو سوگ کے ایام ہیں وہ کب سے شمار ہوں گے, کیا تدفین سے یا پھر جب انتقال ہوا اس وقت سے؟
جب سے فوت ہوا.
صحیح.
تدفینوں کے بعد ہوں گی تو قبریں ملتی نہیں, لاشیں نہیں ملتی, باڈی نہیں ملتی, دریا میں ڈوب جاتے ہیں. اگر یہ کنفرم ہو جائے کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت شروع ہو جائے گی, قبر بنے نہ بنے. سمندر میں جو فوت ہوتے ہیں ان کو بھی تو تدفین کا ایک مخصوص طریقہ ہے نا, جنازہ پڑھ کے کفن دے کر اس کے ساتھ وزن باندھ کر سمندر کے اندر اتار دیتے ہیں. پہلے تو یہ طریقہ تو ہی ہے, اب ہو سکتا ہے جدید صورت یہ ہو, اب اندر کول اسٹوریج بنے ہو ٹھنڈک کے, اب یہ میتیں سنبھالتے ہیں ان کی کہ جو ان کا کرو ہوتا ہے وطن پہ پہنچاتے ہیں. بھلے کتنے دن سمندر میں رہے یہ مجھے پتہ چلا تھا, لیکن اب کوئی پیسنجر شپیں بھی ہوتی ہوں گی, پہلے تو ہوتی تھی حج کی شپ میں 8 دن 7 دن 8 دن ایک ون سائڈ جدہ کراچی سے جدہ یہ لگتا تھا ٹائم, تو اس میں اگر کوئی مسافر فوت ہو گیا اس کو سنبھالنے کا شاید کوئی قانون نہیں تھا, تو ہو سکتا ہے اسی طرح وہ اتار دیتے ہوں گے, شریعت میں اس کا طریقہ تو دیا ہوا ہے. تو یہ کہ اب قبر تدفین وہ سی نہیں ہوئی, اب سمندر کے سپرد ہو گیا وہ. حقیقت میں تو کہ قبر ہو یا سمندر ہو اللہ کی رحمت کام آئے گی. اچھا اب کوئی درندہ کھا گیا, جانور کھا گیا پورا انسان کو, یہ پیٹ جو ہے نا یہ اس کی قبر ہے, جانور کا پیٹ اس کی قبر ہے, اسی میں سوال جواب عذاب ثواب سب اسی میں ہوگا, کیونکہ یہ برزخ اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد جو پیریڈ ہے قیامت سے پہلے یہ برزخ کہلاتا ہے, پردہ, برزخ کے معنی پردہ آڑ. تو یہ کیا ہو رہا ہے ہم کو نہیں پتا یہ, لیکن اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے کہ درندے کے پیٹ کو قبر بنا دے. بہت بڑی بڑی مچھلیاں پائی جاتی ہیں سمندر میں, میرا خیال 10-20 آدمی بھی ہو سکتا ہے سما جائیں اس میں, وہ قبریں ہیں ان کی. بڑے بڑے اجدہے پائے جاتے ہیں, سانپ کے بہت بڑے اجدہے ہوتے ہیں, سانس لے تو بندہ اندر, بکرا اندر, ان کے بہت بڑے بڑے سانپ اجدہے جنگلوں میں. تو اب وہی اس کی قبر ہے سانپ کا پیٹ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا دسترخوان پر کھانا کھانا سنت ہے, اور دسترخوان کو زمین پر ہی بچھا کر کھانا سنت ہے, اور کیا تخت پر بچھا کر کھانا کھا لیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
زمین پر دسترخوان بچھا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کھانا یہ ثابت بھی ہے اور سنت بھی ہے. کبھی بھی اونچی یعنی ٹیبل کرسی یا اس طرح کی اونچی جگہ پر کھانے کی کوئی روایت نظر نہیں آئی. ہاں نہیں, اس طرح نہیں کھایا کبھی بھی, تو یہ سنت نہ ہوئی. اب اگر کوئی پلنگ پر یا چارپائی پہ کھاتا بھی ہے تو جائز تو ہے, لیکن اس کو سنت نہیں کہا جائے گا. سنت زمین پر, اور عاجزی بھی زیادہ زمین پر پائی جاتی ہے کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے, پھر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے الٹے پاؤں کے پنجے پر بیٹھ جائے. تو اس طرح کیا سیدھا جو گھٹنا جو ہے نا یہ لگ جائے گا پیٹ سے, تو کھانا بھی کم کھایا جائے گا, پیٹ بھی دبتا رہے گا. اب ہم لوگ کھاتے ہیں چوکڑی مار کے تو پیٹ پھر فٹ بال کی طرح پھولتا جا رہا ہے, اور کھاتے بھی زیادہ ہیں, یہ بھی نہیں کہ کم کھائیں, اس سے بھی رہا نہیں جاتا. اس کے علاوہ اضافی بھی ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں, ہے بڑا آزمائش. تو سنت اللہ کرے یہ نافذ ہو جائے نا امت پر کہ سب یہ نیچے بیٹھ کر کھائیں زمین پر. ہاں کوئی مجبوری ہے, میں خود مجبور ہوں, میں پہلے زمین پر کھاتا تھا اور برسوں تک میں نے یہی کیا ہے, لیکن اب مجبوری ہو گئی. تو آپ جو بیٹھ سکتے ہیں زمین پر کھانا کھا سکتے ہیں, مجبور نہیں ہے, پھر بھی ڈائننگ ٹیبل استعمال کرتے ہیں کھانے کی میز کرسی, تو جہاں تک ممکن ہو اگر بچ سکتے ہیں تو بچ کر نیچے کھائیں, اس کے فوائد زیادہ ہیں. کرسی پر ہر وقت بیٹھنے بیٹھنے سے کیا آپ کے یہ جوڑ جو ہے نا یہ تھوڑا تن جائیں گے, پھر آپ کو زمین پر بیٹھ کر کھانے میں اب دشوار. جن کی عادت نہیں ہے وہ نہیں بیٹھ سکتے, زمین پر نہیں بیٹھ سکیں گے, گھٹنا کھڑا کرنا موڑنا ان کے بس کا روگ نہیں ہوتا. کئی لوگ اس وجہ سے اجتماع میں نہیں آتے ہوں گے کہ یار یہ تو زمین پر بیٹھنا پڑے گا, تو اب ان کے لیے پھر وہ کیا بولتے ہیں وہ ہال وغیرہ میں اب اجتماع ہو رہے ہیں, اب ان کو لائیں, اس کو اللہ کا نام تو ان کے کانوں میں جائے, چلو یار ٹیبل آپ کو کرسی پر بٹھائیں گے آ جاؤ, اے سی کے بغیر نہیں آپ چلو ایئر کنڈیشن ہال ڈھونڈتے آپ کو. یہ ہم نے اس پہ مشاورت یہ کی ہے یار کیا کرے لوگ نہیں آتے یار, کہ اس طرح کے لوگ شخصیات. تو پھر ہم نے کہا کہ یار ہمارا مقصد کچھ اور ہے دعوت اسلامی کا, ہے نا, اپنے رب سے رشتہ جوڑنا ہے اور دین کے لوگوں کو قریب لانا ہے اور ایمان بچاؤ تحریک ایمان کی حفاظت ہو. چاروں طرف ایمان پر ڈاکے پڑ رہے ہیں. آپ دیکھو کیسے کیسے لوگ سوشل میڈیا یوٹیوب پر بیٹھے ہوئے نا, کوئی پروفیسر کے نام پر ہے, کوئی اچھے تو ٹائی لٹک رہی ہے, تو سر ننگا ہے, تو داڑھی بڑی ہے, پھر چلو یہ بھی سمجھے اپنے. باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جس کا کوئی اتا پتا قرآن و حدیث میں نہیں ہوتا. یہ اپنے تو وہ قرآن شریف کی آیت پڑھیں گے اور اپنی مرضی سے وہ موجودہ دور کے مطابق تفسیر کریں گے. خدا کی فنا, اللہ ایسوں کے شر سے ہم کو بچائے, وہ ایسوں کو بھی ہدایت دے. اور عوام میں بیچارے بولتے ہیں یار, کیونکہ اب وہ پسند آتی ہے نا عوام کو بات, کہ ان کے مزاج کی ہوتی ہے یار, مرانے لوگ تو پرانی پرانی باتیں کرتے ہیں, یہ صحیح ہے یار, اب نے کام کی بات کی اس نے, کوئی سختی نہیں ہے, کوئی یوں نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے, یہ بولتے رہتے ہیں سمجھے, اور لوگ بیچارے. اللہ پاک سب پر رحم کرے, ان کو بھی ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, اور ایسوں کی باتوں سے بچائے. میں یہ بار بار کہتا ہوں کہ صرف علماء اور سنی علماء کی آپ بات سنیں, اور وہ بھی صحابہ کرام میں کوئی تفریق نہ کرتے ہوں, اہل بیت کے تعلق سے 100% سیٹ ہوں, کسی صحابی پر تنقید نہ کریں, کسی ولی پر تنقید نہ کریں, بالکل یعنی کہ جو اعلیٰ سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے دامن سے لپٹے ہوئے ہوں, بس صرف ان کو سننا ہے, ان کی صحبت اختیار کرنی, باقی آپ بولنا نہیں. پھر مرنے کے بعد کچھ آپ دیکھیں تو کہ یار سفید چمڑی کو میں سمجھا کہ نورانی چہرہ ہے, یہ تو فلاں صحابی کو گالیاں دیتا تھا, میں سمجھا کہ نورانی چہرہ ہے. نورانی چہرہ آپ سے زیادہ انگریز کا ہوتا ہے, ایسوں سے زیادہ, ان مانو کر کہ گوری چمڑی ہوتی ہے ان کی, وہ کہتے ہی گورا ہے, وہ پتہ ہے انگریز کو گورا کہتے ہیں اردو میں. تو یہ نہیں ہوتا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ظاہری طور پر رنگ مبارک جو تھا نا سفید نہیں تھا, لیکن ان کی نورانیت کتنوں کو نور بخش دے, ایمان کا نور. تو بہرحال چہرے سے فائنل نہیں ہوتا کہ آدمی کیسا ہے, کردار سے پتہ چلے گا اس کے, اور اس کے عقائد سے پتہ چلے گا. تو ہمیں چونکہ پہچان نہیں ہے, تو اس لیے پھر اب میں تو یہی کہتا ہوں دعوت اسلامی کو چھوڑ کے نہیں جاؤ, اس میں انشاءاللہ آپ کو مطلب یعنی کہ سب کچھ ملے گا انشاءاللہ آقا کے صدقے میں.
محمد سرفراز عطاری بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں. یا سیدی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی ذکر ہوا تہجد کی نماز کے حوالے سے, تو پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ بیٹھے بیٹھے بندہ سو لے, ایک منٹ دو منٹ کے لیے سو لے, تو اس کے بعد تہجد پڑھ سکتا ہے, یعنی اس کی سونے کی شرط پوری ہو جائے گی, لیٹ کر سونا ضروری نہیں. تو کیا بیٹھے بیٹھے جب سوئے گا اگر تہجد پڑھنا چاہے تو اسی وضو سے پڑھ سکتا ہے, کیونکہ بیٹھے بیٹھے سونے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا, تو اسی وضو سے تہجد پڑھ سکتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دے, جزاک اللہ خیر.
بیٹھنے کی کیفیت ایسی ہے کہ جس سے وضو نہ ٹوٹتا ہو, جیسے جو بیٹھنے جس بل بیٹھتے ہیں نا ہم, وہ اگر پوری جمی بھی وہ جگہ تو وضو نہیں ٹوٹے گا. اصل وضو ٹوٹنے کا مقصد مطلقاً سونا نہیں ہے, سونے کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ جس میں وضو ٹوٹنے کا عمل پایا جاتا ہے ہوا کے ذریعے, وہ اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے. جیسے لیٹ کر سوئیں گے تو اس جگہ وزن نہیں ہوگا تو پتہ نہیں چلے گا, وضو ٹوٹ جائے گا اگر ایسا ہوا تو, چونکہ اس کا امکان ہے تو اس لیے اس کو وضو ٹوٹنے کا حکم دیا گیا ہے. اور جس طرح ابھی میں بیٹھا ہوں ہے نا, یا آپ لوگ زمین پر, آپ لوگ کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں, لیکن جو زمین پر بیٹھا ہو اس وقت نیند آئی اس کو, اور گہری نیند سے وضو ٹوٹے گا, خالی جھونکا آ گیا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح اگر کوئی سویا ہے تو وضو تو اس کا باقی,
اگر بیٹھے بیٹھے بھی سو گیا
عشاء کے بعد,
عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد تو پڑھ ہی سکتا ہے.
انہوں نے یعنی کسی بزرگ کا تذکرہ ہے, انہوں نے 30 یا 40 سال عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھی, جیسے حضور غوث اعظم یا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, وہ حضرات رات میں اس قدر اونگ لیتے تھے جس سے تہجد درست ہو جائے. لہذا ان بزرگوں پر یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے تہجد کیوں نہ پڑھی. حضرت ابو الدرداء, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ ہم صحابہ جو شب بیدار تھے, راتوں کو عبادت میں جاگتے تھے, ان کا بھی یہی عمل تھا. تو یہ مطلب اونگ لینا, یہ اونگ لینا وہی کہ جو گہری نیند نہیں ہوتی اونگنے میں, تو یہ حضرات بھی اس طرح یعنی تہجد ادا فرما لیتے, اس سے مفاد یہ ہوتا ہے, مستفاد یہ ہوتا ہے, ظاہر ہوتا ہے.
میرا نام احمد رضا عطاری ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے، کیا عورت پیر بن سکتی ہے؟ اگر بن سکتی ہے تو کوئی مرد اس کی بیعت کر سکتا ہے یا صرف عورتیں ہی اس کی بیعت کر سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
عورت پیر نہیں بن سکتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. غوث پاک کی علمی شان و شوکت، میرے پیر و مرشد شان شاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے بڑے مشکل وقت میں بڑی محنت و لگن کے ساتھ علم دین حاصل کیا. آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، میں اپنے طالب علمی کے زمانے میں اساتذہ یعنی ٹیچرس سے سبق لے کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا، پھر بیابانوں اور ویرانوں میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا برسات، گرمی ہو یا سردی، اپنا مطالعہ یعنی اسٹڈی جاری رکھتا. اس وقت میں اپنے سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور معمولی سی ترکاری یعنی سبزیاں کھاتا. کبھی کبھی یہ ترکاریاں بھی نہ ملتی، مگر میں اپنا مطالعہ یعنی اسٹڈی جاری رکھتا. پھر نیند آتی تو خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا. جب میرے پیر و مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے علم دین سے فراغت حاصل کر لی اور آپ درس و تدریس کی مسند اور افتاء کے منصب پر پہنچ گئے یعنی مفتی بھی بن گئے، تو لوگوں کو واضح نصیحت اور علم و عمل کی اشاعت یعنی پھیلانے میں مصروف ہو گئے. چنانچہ دنیا بھر سے علماء صلحاء یعنی نیک افراد آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے. اس وقت پورے بغداد میں آپ کا ہم پلہ کوئی نہ تھا، آپ علم کے سمندر تھے. آپ کو علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو اور علم ادب وغیرہ علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی یعنی اسپیشلسٹ تھے. جب آپ کو آپ کے اساتذہ یعنی ٹیچرس نے علم حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے، اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی یہ سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معانی و مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے. گویا استاد کہہ رہے ہیں کہ ہم اگرچہ ظاہری تو آپ کے استاد سے، لیکن حقیقت میں باطنی طور پر آپ ہمارے استاد ہیں. وہ غوث کہ ہر غوث ہے شہدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا، سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.